حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر سید الشہداء کی عزاداری کی سعادت نصیب فرمائی، توفیق نصیب فرمائی کہ ایام عزام اس فریضے کو انجام دیں کہ جو نبی خدا کی خوشنودی کا سبب، اس فریضے کو انجام دیں کہ جو خدا متعال کے مرد پسند ہیں. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، جو اللہ کے ناروں کا احترام کرے، انہیں بلند کرے، تو یہ دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے. پرچم عزا کو سر بلند رکھنا، سید الشہداء کی عظیم الشان قربانی کو یاد رکھنا، ان کی خوشی میں خوش، ان کے غم میں غمگین ہونا، اللہ کی راہ میں دی جانے والی اس عظیم الشان قربانی سے انسانیت کو آشنا کروانا، روشناس کروانا، بلا شک و شبہ شاعر خدا میں سے، اللہ کے نعروں میں سے. اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اور عزیزان محترم، ایک اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور مناسب سمجھتے ہوئے آپ سے خاص کر کہوں گا کہ دعا کریں ان تمام کے لیے جنہوں نے ان مجالس کو آپ تک پہنچانے کے لیے، عزاداری کے ان ایام کے انعقاد کے لیے اپنی پرخلوص کوششوں کو انجام دیا. ہم تو آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور دائرے کے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ مثلاً ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور بول رہے ہیں، لیکن پیچھے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو محنتیں کر رہے ہوتے ہیں، پرخلوص کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو نام آ جاتا ہے اور اسی سے ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ریاکاری کی نظر ہو جائے، لیکن بہت سارے لوگوں کا نام بھی نہیں آتا اور کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ تمام دوست احباب، اہل بیت کے چاہنے والے، عزاداران سید الشہداء محنت کرتے ہیں. اور میں سب کے نام نہیں لے سکتا اور نہ سب کے کردار کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن آپ سے عرض کروں گا اور اللہ کے حضور دعا کروں گا اور خدا جانتا ہے کہ وہ اپنے اجر و ثواب کو کہاں قرار دیں. ضرورت نہیں ہے کہ ہم مائک پہ ناموں کا اعلان کریں تو خدا اجر دے گا, یہ تو خدا کے علم کے اندر ہے. کسی کو بھی اس کا اجر پہنچانا ہو خدا نے مطال پہنچا دے گا. تمام ایسے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی خدمات کے اعتراف کے طور پر, ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے, ان کے خلوص میں اضافے کے لیے, اور یہ کہ انشاءاللہ وہ نسلاً بعد نسلاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اذان محترم, انتہائی اہم موضوع اس عشرہ مجلس کے لیے انتخاب ہوا, زندگی کا مقصد اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت. کچھ دوست احباب نے ہم سے کہا کہ خلاصے کے طور پر اس کو دوبارہ بیان کیا جائے. حقیقت یہ کہ ہماری اپنی طاقت میں بھی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس کو عرض کر سکیں. بس یہ ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اور جو بنیادی ترین نکات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ کو اور مجھے اپنے اندر کچھ ایسے کردار کو ڈیولپ کرنا ہے کہ جو سید الشہداء کی نصرت کرنے والوں کے کردار سے نزدیک آ جائے. اور میں نے یہاں تک بھی شاید آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا ہو کہ کوئی ایک صفت لے لیجئے جو مجھے اور آپ کو ان لوگوں کے نزدیک لے آئے, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا, وہ امام کی نصرت کرنے والے تھے. شاید یہ صفت توسل بنے گی کہ ہم بھی امام وقت کی نصرت کر سکیں انشاءاللہ تعالی. اور اسی سے زندگی کا مقصد پورا ہونا ہے, وہ جو میرے اور آپ کا خلوص ہے, وہ جو میرے اور آپ کا ارادے کا صحیح استعمال ہے, آگہی اور شعور کے ذریعے سے نفس کے اوپر کنٹرول کر کے اور اندر سے بلند ہمتی کو ایجاد کر کے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ انسان اپنے اندر ایک احساس کرے کہ مجھے کسی اہم کام کے لیے بھیجا گیا ہے, اور پست اعمال سے اپنے آپ کو دور کرے, پستیوں سے دور کرے انسان. میں اس سلسلے کی چونکہ اب آخری مجلس ہے, اس کو خلاصہ کرنے کے لیے اور ایک صفت میں سب کو خلاصہ کرنے کے لیے, تاکہ اس صفت کے اوپر ہم محنت کریں اور وہ بنیادی ترین بن جائے, اور اس کے ذریعے سے بہت ساری پھر برانچز اس کی نکلتی رہیں اور اس کے اوپر توجہ ہوتی رہے. آپ کی خدمت سے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ہم نے کئی صفات کا تذکرہ کیا زندگی کے مقصد میں. اللہ کے ساتھ رابطے کا معاملہ ہے, پرخلوص زندگی گزارنے کا معاملہ ہے, محنت جد و جہد اور انسانیت کی خدمت کا معاملہ ہے, اسی طریقے سے پاکیزگی نفس کا معاملہ ہے, اور انسان کے اندر قربانی اور ایثار کے جذبے کی بات ہے. یہ سب باتیں ہوئیں. اگر ہم ایک جگہ پہ کہیں خلاصہ کرنا چاہیں تو کیا کہیں, اور یہ دیکھنا چاہیں کہ ہم اس کے نزدیک بھی ہوئے یا نہیں ہوئے, تو کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو. ایک انداز یہ ہے. دوسرا انداز یہ ہے کہ بھائی یہ جتنے بھی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں اہل بیت اطہار کی نصرت کرنے والے, ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک بندے میں زیادہ ہیں, دوسرے بندے میں کوئی اور کمال زیادہ ہے. کسی میں مثال کے طور پر شجاعت بہت زیادہ ہے, کسی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری بہت زیادہ ہے. انتخاب کسی فضیلت کی بنیاد پہ ہوا ہے. مسلسل اس اشعرے کے اندر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا کہ انسان کی زندگی کو پرفضیلت ہونا چاہیے, اور وہ فضیلت معیار بنتی ہے کہ انتخاب ہوتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے. تو فضیلتیں کسی میں کوئی تھی, کسی میں کوئی تھی, کیا کوئی ایک مشترکہ نقطہ جو ان تمام کے اندر ہمیں نظر آتا ہو؟ تو میں نے عرض کیا تھا اصول پسندی. یہ سب کے سب کسی اصول کے پابند تھے. اب میں چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں نشانی کے طور پہ عرض کروں کہ کوئی ایک نشانی ایسی ہے جو اگر ڈھونڈیں تو ان سب کے اندر ہے, اور اس کی بنیاد کچھ اور چیزیں ہیں جو میں عرض کروں گا. ایک نشانی جو سب کے اندر ہے, اور وہ نشانی مجھے اپنے اندر ڈھونڈنی چاہیے, میرے اندر ہے یا نہیں. اور وہ نشانی ایسی اہم نشانی ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر میرا جیسا عرض کرنے والا جو جس نے 10 دن اس کے اوپر بات کی, وہ یہ کہے اپنے آپ سے کہ دیکھو بھائی اگر تمہارے اندر یہ نشانی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے نصرت نہیں کر سکتے, اس کا مطلب ہے معاملہ خراب ہے. تمہارے لیے معاملے بہت مشکل ہو جائیں گے. تو کوئی ایسی بنیاد ہم کہہ سکتے ہیں؟ ہم نزدیک ہیں ہم کہیں کہ ہاں ہمیں یقین ہے کہ ایک بنیاد ہے, وہ ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ جو اہل بیت کے چاہنے والے, آپ نے ایام عزا میں مجالس کو سنا, عمل کرنے کی کوشش کی, کیا کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہے جو آپ کو ہمیشہ تلاش کرنا ہے اپنے اندر؟ ہاں وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اور میں اس دنیا اور اس دنیا کے تعلق میں موت کے معاملے کو اپنی زندگی میں کیسا دیکھ رہے ہیں. سمرائز ہوں گی بہت ساری چیزیں اس ایک پوائنٹ کے اندر. مجھے تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کرنا ہوگا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. دین میں تین بنیادی عقیدے ہوتے ہیں, کوئی بھی دین ہو, عیسائیت, یہودیت, اور مثال کے طور پر کوئی بھی ادیان میں سے جو آسمانی ادیان شمار ہوتے ہیں, ان میں تین بنیادی عقیدے ہیں. ایک خدا پہ عقیدہ, دوسرا نبی اور پیغام پر عقیدہ کہ اللہ نے کوئی پیغام بھیجا ہے, اور تیسرا آخرت پہ عقیدہ, آخرت ہے. اچھا, جب بھی نبی اپنے ماننے والوں کو جمع کریں, امتحان لیں, آزمائش میں جائیں, زیادہ تر کس چیز سے آزمائے جاتے ہیں؟ اس دنیا اور اس دنیا کے تعلق سے. یعنی یہاں جو کچھ کرو گے تو وہاں اس کا کیا اثر ہوگا, تمہیں سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ میں آیا, اس سے آزمائے جاتے ہیں. اور یہ سارا کا سارا خلاصہ ہو جاتا ہے موت کے اندر, اس سے آزمائے جاتے ہیں. اب میں پہلے عنصر کے اوپر رہتا ہوں, اس دنیا اس دنیا کا تعلق. اتنی اس کے اوپر محنت کی گئی ہے جب سے ادیان آئے ہیں, اس پر محنت کی گئی ہے کہ بھائی اس دنیا کا اس دنیا سے تعلق کیا ہے. ہزاروں نظریے اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس دنیا کو ماننے والوں کے درمیان. کچھ تو کہہ رہے ہیں وہ دنیا ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا ہے ان کے درمیان ہزاروں نظریے بنے ہوئے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو آباد کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. علماء اخلاق, جو فیلڈ اس کو ڈیل کرے گی وہ علماء اخلاق ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بے انتہا محنت کی ہے, اور قرآن کریم سے اور روایات کریمہ سے بہت زیادہ استنباط کیے ہیں, استخراج کیے ہیں, ایکسٹریکٹس کیے ہیں کہ بھائی اس دنیا اور اس دنیا کا رابطہ کیا بنے گا. مثلا ایسی مثال کے طور پہ آپ سے عرض کر رہا ہوں, بھائی ہم سے کہا گیا صدقہ دو, میں نے صدقہ دے دیا صبح. صدقے کا مطلب یہ کہ صدقے نیت سے دیا, پاکیزگی کے ساتھ دیا. میں نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں, خدا نے مطابق فرماتا ہے لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا, اپنے اچھے کاموں کو کسی کے اوپر منت جمع کر, احسان جمع کر ضائع نہیں کرو, باطل نہیں کرو. تو میں نے دیا ایک کام, ضائع نہیں ہونے دیا دوسرا کام, دونوں کام کر لیے. اب یہ جو صدقہ ہے اس نے آخرت میں کیا اثر ڈالا ہے, کیسے اثر ڈالتا ہے؟ مثلاً میں نے کچھ سکے دیے, آیا یہ وہاں پہ محل بن جاتے ہیں؟ کیسے بن جاتے ہیں؟ اس کے اوپر بہت محنت کی ہے علماء نے کہ اس رابطے کو ہم کیسے سمجھیں. تو بہرحال اس کے اوپر تو ہم بیانات عرض کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے, نہ ہمارے پاس بالکل بھی کوئی وقت نہیں, چند منٹس کی بات. لیکن جس چیز کو سمرائز کرتے ہیں اس تمام اسٹڈی کے اندر, وہ یہ کہ بندہ موت سے ڈر رہا ہے یا موت سے نہیں ڈر رہا. اگر موت سے ڈر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹلز کے اندر کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے. کیوں؟ اگر تھوڑا سا بھی اس بات کو اسٹڈی کر لیتا, تھوڑا سا بھی اس کنیکشن کو سمجھ لیتا, تو اسے موت سے نہیں ڈرنا تھا, اسے موت کے مقابلے میں بیتاب ہونا تھا. یہ تو خیر بیتاب ہونا آگے کا مرحلہ ہو جائے گا, کم از کم یہ کہ موت سے بے خوف ہو جائے, کم از کم موت سے بے خوف ہو جائے. کیوں؟ اگر موت سے خوف زدہ ہو رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کنیکشن کو نہیں سمجھا, آخرت کے عقیدے کو نہیں سمجھ پایا. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ علماء بے پناہ تاکید کرتے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ایک انسان کو اپنی پیوریفیکیشن میں اس جگہ پہ پہنچ جانا چاہیے کہ موت سے اس کا خوف ختم ہو جائے. اب یہ جو موت سے خوف ختم ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے راستے کھلتے ہیں, وہ مثلا اصحاب انبیاء کی طرف جاتا ہے, اصحاب ائمہ کی طرف جاتا ہے, ان کی صورت میں آنے کی کوشش کرتا ہے. اب میں ذرا سا انالیسس کرتا ہوں بالکل چند منٹ میں سادہ سی باتوں سے. موت کا خوف کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے موت کا خوف؟ نمبر ایک، آخرت پہ یقین نہیں آ پایا. کہہ رہا ہے کہ موت کے بعد ایک اور آخرت ہے لیکن نہیں یقین، نعوذ باللہ تعالی. تو وہ یہ سمجھ رہے جیسے میں مروں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہے، البتہ میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوں، زیادہ تر جو ہم جیسے تھوڑے بہت بھی دیندار مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ مشکل نہیں ہے کہ ان کو یہ گمان ہو کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. نہیں، یہ بہت سارے دنیا داروں کے ساتھ ہے، بے دینوں کے ساتھ ہے، لیکن دینداروں میں ایسی پوزیشن کم ہے. چونکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ آخرت ہے، آخبت ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مروں گا تو ختم ہو جاؤں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو جاؤں گا، اس وجہ سے ڈرتے ہیں موت سے. دیندار یہ نہیں کہہ رہا. تو دیندار کو اس کا خوف نہیں ہے کہ میں مروں گا تو ختم ہو جاؤں گا، نہیں، اس کو پتہ ہے میں زندہ رہوں گا. خوف کس بات کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ آگے جو ہونے والا ہے وہ کیا ہے. دیندار کو خوف اس بات کا ہے. اچھا، یہ خوف کیوں ہے کہ بھائی آگے جو آنے والا ہے وہ اچھا نہیں ہے؟ کیوں؟ قرآن کریم دینداروں کو خطاب فرماتا ہے اور کہتا ہے اگر تم میں موت کا خوف ہے تو کیوں ہے؟ بما قدمت ایدیہم، چونکہ جو اپنے اعمال سے آگے بھیجا ہے وہ تمہیں پتہ ہے. قرآن کریم خاص کر قوم یہود کی طرف اشارہ فرماتا ہے، کہتے قوم یہود کو موت کا ڈر ہے، یہ موت کا سامنا نہیں کر سکتے. سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہو تو موت کی آرزو کرو، یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا اگر لبنان کے محاذ کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے سید الشہداء اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لے کر حملہ کرنے والے فتوحات کامیابیاں لیتے ہیں، اتنی کامیابیاں، تو کیوں لیتے ہیں؟ یہ اہل بیت کی محبت میں بے خوف ہوئے ہیں موت سے، اور وہ موت کے خوف سے مرے جا رہے ہیں. اس لیے تمام تر دنیا کی طاقتوں، اسلحوں اور مالی امداد کے باوجود وہ اسرائیلی نہیں جیت پائیں گے. کیوں؟ چونکہ ان کے سامنے وہ لشکر آ گیا جو سید الشہداء کی محبت میں بےتاب ہو گیا، موت کے لیے بے قرار ہو گیا، ان کو موت کا خوف نہیں ہے. تو اگر میں اہل بیت اطہار کی نصرت کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا مقصد پورا ہو، اہل بیت کی نصرت کروں، کیا کروں اپنے اندر؟ موت کا خوف ختم کروں. کیسے ختم کروں؟ قیامت کے بارے میں اسٹڈی کرو، ہے یا نہیں ہے؟ آخرت کے بارے میں دیکھو، ہے یا نہیں ہے؟ ہے. دوسرا مرحلہ، یہ جو میں نے آگے بھیجا ہے یہ کیا ہے، اس کو صحیح کر لو. اب آپ کہیں گے بھائی آپ نے تو ایک جملے میں کہہ دیا، اس کو صحیح کر لو اتنا آسان تھوڑی ہے. اس کے لیے 10 راستے موجود ہیں بھائی. استغفار کرو، صدق نیت سے توبہ کرو، جو غلط کام ہو رہے ہیں انہیں ختم کرو، اللہ کے ساتھ کنیکشن بناؤ. اتنی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں، انسانوں کی خدمت کرو، ان چیزوں کو انجام دو تاکہ تمہارے دل سے موت کا خوف ختم ہو. اور سب سے اہم کام کیا ہے؟ اللہ سے گفتگو کرو، اللہ سے رابطہ بناؤ. کیوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کیا کرے گی؟ اللہ کی سمجھ لے کے جائے گی نا. تو اللہ سے رابطہ بناؤ تاکہ موت تمہارے لیے ڈر کا سبب نہ بنے. اور جس دن میں اور آپ اس خوف کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں کہ بھائی اب میں موت سے نہیں ڈرنے والا، تو یہ سمجھ دیجئے ہماری مانوی ترقی کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے. اب اس میں کچھ چیزیں سپورٹیو ہیں، مددگار ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مثال، ایک ماں ہے اپنے بچے کے لیے قربانی دیتی ہے. کتنی دفعہ ہوا ایسا؟ لاکھوں دفعہ ہوا ہے، انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، حشرات میں، ماں اپنی اولاد کے لیے قربانی دے دیتی ہے، سب میں ہوتا ہے. اچھا، یہ آخرت پہ یقین کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہاں پہ ایک اور عنصر ہے. وہ کیا؟ کچھ کی تو جبلت میں ہے، خدا نے متعالی ان کی جبلت میں ڈالا ہوا ہے، ایک جانور کی جبلت میں ڈال دیا ہے کہ جو اس کی اولاد ہو اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر سکتی ہے اور کر دے گی. اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، کیلکولیشن بھی نہیں ہے، پھر بھی کرے گی. جو انسانوں کے اندر ہوتے ہیں اور دین کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، یہ کیوں قربانی دیتے ہیں؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک انگیزہ، ایک غریزہ ہوتا ہے دل کے اندر، فطرت انسان کی، فطرت پاکیزہ چیز ہے. وہ فطری فطرت اتنی اندر سے پاکیزگی کے ساتھ ابھرتی ہے اتنی شدت کے ساتھ کہ ان کو موت سے بے خوف کر دیتی ہے. اب ایک ماں ہے, آخرت کو نہیں مانتی, خدا سے بھی کوئی کنیکشن نہیں ہوگا نعوذ باللہ, لیکن اگر اپنے بچے کو خطرے میں دیکھ رہی ہے تو اس کی فطرت تقاضا کرے گی جائے اپنے بچے کا دفاع کرے چاہے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنی پڑ جائے. اب یہاں سے مجھے ایک اور پوائنٹ ملتا ہے, موت کا جو خوف ہوتا ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے اگر کوئی بڑا ہدف ذہن میں ہو, چاہے وہ ہدف فطرت نے دیا ہو چاہے وہ میں نے خود اختیار کر لیا ہو. اگر کوئی بڑا ہدف میرے سامنے ہوتا ہے تو پھر موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. مثلاً بڑا ہدف اس ماں کے لیے کیا تھا, مجھے اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے, موت سے بے خوف ہو گئی. کبھی بڑا ہدف کیا ہوتا ہے, مجھے اپنے امام کی نصرت کرنی ہے, موت سے بے خوف ہو گیا. کبھی بڑا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام انجام دینا ہے, اس میں میری زندگی کا ہدف ہے چاہے موت آئے. یہ بھی ہوتا ہے. تو دو راستے ہو گئے, یا تو میں نے آخرت پہ بہت محنت کی بھی ہے, اتنی محنت کی بھی ہے کہ مجھے موت سمجھ میں آ گئی, مل موت الا القنطرہ, میں سمجھ گیا سید الشہداء کے فرمان کے مطابق مثلا میں موت سے بے خوف ہو گیا. دوسری بات یہ تھی کہ میں کسی ہدف کا ایسا معتقد ہو گیا کہ ہدف کے اعتقاد نے مجھے بے خوف کر دیا, بے خوف کر دیا. تیسری بات اب یہ تھوڑا سا پلٹ کر ایک اور انداز میں دیکھنا ہے. وہ کیا ہے, میں دنیا پہ نظر ڈالتا ہوں, دیکھتا ہوں یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے دل کو اٹریکٹ کرے. کیوں, یہاں پہ جو کچھ ہے وہ محدود ہے, اس کے لیے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے گلے کاٹنے پڑتے ہیں, اس کے لیے کسی پہ ظلم کرنا پڑتا ہے, اس میں حتیٰ مزوں کے اندر بھی کوئی بیماری ہے, مزے کے اندر بھی بیماری ہے. تو اس کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اٹریکٹ کرے, اس کی وجہ سے میں موت کے لیے ویسی تیار ہو جاتا ہوں. تو میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں, مثال کے طور پر کوئی انسان بہت پرہیزگار ہو, اس نے اپنی زندگی پرہیزگاری میں گزاری ہو, مثلا آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی طرح, اب اس کو دنیا کی کیا چیز اٹریکٹ کرے گی, تو ویسے ہی کوئی چیز قابل قدر نہیں دیکھے گا دنیا کے اندر. تو کم از کم بھی اگر دنیا کی کوئی چیز اسے جذب کرے تو کہے گا بھائی پھر ایسی ہی اگر کوئی چیز لینی ہے تو پھر میں جنت میں جاؤں تاکہ وہاں پہ کچھ لمبی مدت تو ہو. بھائی اگر مجھے سیب ہی کھانا ہے تو میں جنت کا سیب کیوں نہ کھاؤں, اس دنیا کا سیب کھا کے کیا کروں گا جس میں تو ابھی بھوک لگ جائے گی مجھے ایک گھنٹے بعد دوبارہ, اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے کیا لوں کہ جس کے اندر ہر لذت کے پیچھے ایک بیماری کا خطرہ لگا ہوا ہے. تو کہتا ہے اگر یہی کرنا ہے مجھے تو وہ بھی جنت میں کروں گا. وہ مولا نے فرمایا تم نفس کی کوئی قیمت نہیں لگانا جنت سے کم, نفس کی کوئی قیمت جنت سے کم نہیں لگانا. تو خود بخود ہمارے سامنے راستے کھلتے ہیں. اور اب جو تیسری بات میں نے آپ سے کہی, تین باتیں ہو گئیں, آخرت پہ یقین آ گیا, کوئی بڑا ہدف ذہن میں تھا, اور تیسری بات یہ ہوئی کہ بھائی دنیا میں کوئی چیز نہیں دیکھتا کہ اس قابل کہ میں اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالوں, اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کروں, آخرت میں اٹریکشن زیادہ ہے. آخری بات عرض کروں گا, دس بستہ عرض کروں گا, اور شاید کسی کو بری لگے معذرت چاہتا ہوں, مجھے کسی سے عشق ایسا ہو گیا ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا, اور چونکہ اسے نہیں چھوڑ سکتا اس نے مجھ سے جان مانگ لی ہے. یہ بھی ہوتا ہے, ہاں یہ بھی ہوتا ہے, کسی کو عشق ہو گیا کسی سے, ہوتا ہے دنیا کے اندر, ہاں بالکل ہو جاتا ہے. اچھا اب وہ جس سے عشق ہوا ہوا ہے اس معشوق نے یہ کہا ہے کہ جان دینی ہوگی, تو دے دیتے ہیں بعض لوگ یا نہیں دیتے, دے دیتے ہیں. اب اتنا سن لیا, اگر کسی کو امام حسین سے عشق ہو جائے عاشق کیا کرتا ہے پھر, عاشق اپنے معشوق سے کہتا ہے کہ جو تو نے پہنا ہے نا مجھے اس سے بھی عشق ہے, جو تیرا انداز ہے مجھے اس سے بھی عشق ہے, جو تیرا طریقہ کار ہے مجھے اس سے بھی عشق ہے. جب کوئی اس طرح عشق میں جاتا ہے ہر چیز کو پسند کرنے لگتا ہے. جب وہ اس انداز میں دیکھتا ہے کوئی امام حسین کو تو پھر اس کے دل میں خود بخود ایک خواہش آتی, ایک خواہش نہیں ایک سے زیادہ خواہشیں آنے لگتی ہیں, پھر کیا خواہشیں آتی ہیں؟ کم سے کم خواہش یہ آتی ہے کہ خدایا شہادت سے کم موت نہ دینا. کیوں؟ خدایا میرا عاشق ایک گروہ کا سردار ہے اور اس گروہ میں جانے کے لیے شہید سے کم کوئی نہیں جاتا. وہ سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، اور مجھے ان سے عشق ہے. تو اگر مجھے ان سے عشق ہے تو میں ان کے گروہ میں جانا چاہتا ہوں. اور گروہ کون کا؟ گروہ ہے شہیدوں کا. خدا شہادت کے بغیر نہ مارنا، چونکہ اگر تو نے مجھے شہادت کے بغیر مار دیا تو میں تو اس گروہ سے پیچھے رہ جاؤں گا. یہ ایک اور کیٹیگری ہے. یہ جس عشق میں مبتلا ہوتے ہیں اس عشق میں موت نہیں، شہادت کی موت پھر آرزو کرتے ہیں. اسے خدا شہادت کی موت چاہیے، اور پھر اس شہادت کے اندر بھی ایک ایک کر کے قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. عاشق تو پھر آپ کو بتائیے، وہ تو پھر دیوانہ ہوتا ہے ایک سینس میں، وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا آگے پیچھے. تو اب مثال کے طور پر سید الشہداء کا ایک عاشق آئے گا اور کہے گا کہ یا الہی، بحرین کے اندر ایک ہیں عالم، ان کی قبر ہے، مسجد بنی ہوئی اس کے اطراف میں، چھت نہیں ہے. میں کرم ہوا الحمدللہ ایک دفعہ دیکھنے گیا تھا، نماز پڑھی تھی اس مسجد کے اندر، مسجد ہے چھت نہیں ہے اس کے اوپر. بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ سید الشہداء کے بڑے عاشق تھے. تو کہا انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، خدایا میرے مولا کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، میرے مولا کا لاشا بے گور و کفن تھا، جب تک سید الشہداء کے خون کا انتقام نہیں لیا گیا خدایا میری قبر پہ سایہ نہ کر، سایہ نہ کر. عاشق ہے، اپنے عشق میں ایک قدم اور بڑھا لیا، کہا خدا مجھے قبر پہ سایہ نہیں چاہیے. اب جناب علی جتنی دفعہ چھت بناتے تھے چھت گر جاتی تھی، یہاں تک کہ عرفا سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ان کا؟ کہا یہ نہیں مانیں گے، یہ اس سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، انہوں نے بغیر سائے کی قبر مانگی ہے امام حسین سے، اب اس پہ کوئی سایہ نہیں ہو سکتا. بڑے بڑے شہداء ہیں. یہ جو ابھی کچھ عرصے پہلے ایران میں محسن نام کر کے شہید ہوئے اور اتنا وہاں پر ان کا جنازہ احترام سے اٹھایا گیا اور یہ ہوا وہ ہوا اور اتنے بیانات رہبر معظم نے بیان دیا شرکتیں، اور یہ سب کیا تھا؟ سید الشہداء کا ایک عاشق تھا اور اس نے سید الشہداء سے درخواست کی کہ میرے مولا آپ کا سر تن سے جدا ہوا تھا، میرا سر کیوں تن پہ رہے؟ آپ کا سر نیزوں پہ گھمایا گیا تھا، میرا سر کیوں دفن ہو؟ آپ کا سر کہیں اور تھا، تن کہیں اور تھا، اے اللہ میں سید الشہداء کا چاہنے والا ہوں، سر کہیں اور بھیج دے، تن کہیں اور بھیج دے. یہ عشق میں پھر کہیں اور پہنچ گئے. تو عزیزو کم سے کم معیار کیا ہے اس کے اندر؟ کم از کم معیار یہ موت سے بے باک ہو جاؤ. اور موت سے بے باک ہو تو پھر نظر لطف کہاں پڑے گی جا کر؟ پھر کام آسان ہے. اور میں نے بنیادیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. اتنی ہمارے پاس دعائیں، اللہم ارزقنا الشہادہ، موت کی یہ دعا، موت کی وہ دعا، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واحشرنا تحت لباء الحسین. اتنی دعائیں ہمارے پاس ہیں، وہ سب اسی لیے ہیں، زیارتیں اسی طریقے سے سید الشہداء کی محبت میں آگے بڑھانے کے لیے. عزیزو بس آپ کی عزاداری کو سید الشہداء قبول فرمائے، آپ کی عزاداری میں بہنے والے آنسوؤں کو بی سیدہ سلام اللہ علیہا اجر نصیب فرمائے. بڑی روایات ہمارے پاس ہیں، بہت روایات ہمارے پاس ہیں، سید الشہداء کے غم میں بہنے والے آنسو کس طریقے سے آتش جہنم کو ختم کر دیتے، انسان کے لیے کتنی قیمتی چیز بن جاتے ہیں اس دنیا کے اندر. الحمدللہ خدا متعال نے آپ کو ہمیں سعادت دی، سید الشہداء میں بہنے والے آنسو دے دی. خدا کا شکر ہے اس نے ایسی آنکھیں دیں جو سید الشہداء کے غم میں روئیں. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے وہ قلب دیا، وہ جذبات دیے جس میں سید الشہداء کی محبت تھی، اس تو نے ہماری مٹی کے اندر سید الشہداء کی محبت قرار دی. اور ہم مدیون ہیں تیرے خدایا، تیرے مقروض ہیں اس عظیم الشان محبت کے دینے پر. خدایا عزیزو آپ نے مجالس عزا منعقد کی اور سید الشہداء غریب الوطن کا ماتم کیا، اور اب کچھ دنوں کے لیے آپ اور میں شاید اپنے گھروں کے اندر کچھ اطمینان سے بیٹھ جائیں یہ سوچ کر کہ ہم نے ایک بڑی ذمہ داری کو انجام دیا ہے. لیکن عزیزو بس ذرا چشم تصور میں سوچنا کہ ایسا کوئی دن تھا جب سید الشہداء کے خاندان کی اسارت کا سفر شروع ہوا ہے. میں نے عرض کیا موت سے بے باک ہونا کسے کہتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کا دور شروع ہوا ہے اور وہ لمحات آئے کہ جب سید الشہداء کا بے گور کفن لاشا کربلا کی زمین پر ہے اور مولا سید سجاد کو اماریوں پر بٹھایا جا رہا ہے. عزیزو ایک جملہ مصائب کا عرض کروں, بڑا سخت مسئلہ ہے اور بڑا سخت جملہ ہے وہ یہ کہ مولا سید سجاد اس حالت میں تھے کہ جب اماری پر بٹھانے لگے, جب اونٹوں کے اوپر سوار کیا جانے لگا تو بعض روایات کہتی ہیں کہ نیچے سے پاؤں کو باندھ دیا گیا سید الشہداء کی وہ حالت. مولا سید الشہداء اونٹ کی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک موقع کے اوپر مقتل کی طرف نظر ڈالتے ہیں, اپنے والد گرامی اور بھائیوں کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھتے ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا محافظہ امامت ہیں, بالکل جس طرح جس وقت سید الشہداء علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہے تھے اور بی بی زینب تشریف فرما ہوئیں, بالکل اسی طرح امام سجاد جب اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اس الہی بصیرت کو لیتے ہوئے, فرمایا بیٹا غم نہ کرنا تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا, یہ لاشا دفن ہو جائے گا, یہاں مزار بنیں گے, تمہارے بابا کا نام زندہ رہے گا. یقیناً علم امامت کے اندر ہے لیکن اس وقت بی بی سید بی بی زینب سلام اللہ علیہ محافظہ بن کر تشریف فرما ہوئی, امام سجاد سلام اللہ علیہ کو تسلی دی اور اس طریقے سے سفر کو جاری کیا. بس عزیزو ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, بی بی زینب اماری کے اوپر تشریف فرما ہے, میں ان اماریوں کو بیان نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں, بیان کر بھی نہیں سکوں گا لیکن بس اتنا کہوں گا تاکہ ہمارے جوان بچوں کو سمجھ میں آئے کہ اونٹوں کے اوپر جب سواری کی جاتی ہے تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کے اوپر لکڑی کا ایک باکس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر بیٹھا جاتا ہے. بی بیوں کو ایسے نہیں بٹھایا گیا تھا. اتنا سخت تھا کہ وقت کے امام نے اس کو اپنے ندبہ کے اندر زیارت ناحیہ کے اندر کہا ہے سلام ہو ان بیویوں کو جن کو بغیر کجاوے کی اماریوں کے اوپر بٹھایا گیا ہے, سواریوں پر بٹھایا گیا. اس میں اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا اور ماں بہنوں کو کہوں گا, والدین کو کہوں گا اپنے بچوں کو سمجھاؤ یہ مصیبت کیا مصیبت ہے جس پہ وہ ہمیں زمانہ نوا فرما رہے ہیں. بس ایک موقع آیا جب یہ قافلہ مقتل کے سامنے سے گزرا, گویا عبید اللہ ابن زیاد لعین اور عمر سعد لعین نے جان بوجھ کر ان کو وہاں سے گزارا تاکہ ان کے دلوں کو زخمی کرے, اور ایک موقع جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اماریوں کے ساتھ گزری اس جگہ سے مقتل کے سامنے سے تو بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں کے اوپر سے گرانا شروع کر دیا. عجیب لمحہ تھا, اونٹ کی سواری بہت سخت سواری ہوتی ہے, جب اترنے لگتے تو پہلے اونٹ بیٹھتا ہے ورنہ آپ اتر نہیں سکتے. بیویوں نے رسن بستہ بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی, اپنے آپ کو زمین کے اوپر گرایا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ قربانی اور ایثار کا پیکر ایک بار پھر سید الشہداء کے لاشے کی سمت آئیں. عزیز و بس وہ لمحہ تھا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مٹی کو ہاتھ میں اٹھایا, بلند کیا اور مدینے کا رخ کر کر کہا اے اللہ کے نبی, یہ آپ کا حسین مرمل بالدماء, یہ خاک اور خون میں مبتلا ہے, اس کا لاشا یہاں پر ہے اور اس کا سر کوفہ کے بازاروں کے اندر گھمایا جا رہا ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ماتم کرنا شروع کیا, یہ شمر لعین گویا امام سجاد کے پاس آیا اور امام سے کہا کہ بیویوں سے کہو کہ چلیں, امام سجاد خاموش رہے اس ظالم کے ظلم کے مقابلے میں. امام نے خاموشی اختیار کی, صبر اختیار کیا, عزیز و بس برداشت کر لو, اس لعین نے ایک کوڑا
امام سجاد کی قبر پہ مارا، امام کی کمر جھکی، اس نے ایک اور کوڑا مارا اور پے در پے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور کہا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں۔ فرمایا بھوپی اماں آپ میرے والد کا ماتم کریں، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن حسین کا پرچم بلند ہوگا، حسین کی عزاداری بلند ہوگی۔ تم اور میں جو عزاداری کے اندر بیٹھے وہ سید سجاد کے کھائے ہوئے کوڑوں کے نشانے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ پروردگار عالم، خدا ان متعال کے حضور دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا، امام سجاد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کا واسطہ ہے پاک پروردگار، پرچم عزا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرما۔ نسلاً بعد نسل قیامت تک ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار و قرآن و اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں جانصاروں میں قرار فرما۔ خداوندہ دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر عزا میں مشغول ہے، اور جو پسے پردہ ان تمام چیزوں کے لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں، خدایا سب کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت سب کے حق میں قبول فرما۔ بالاخص وہ مرحومین جو پچھلے سال تک ہمارے درمیان تھے، اب محروم رہ گئے زداری سید الشہداء سے اس دنیا میں، خدایا اس دنیا کے اندر سید الشہداء کی بہترین شفاعتیں انہیں نصیب فرما، اہل بیت اطہار کی شفقتیں انہیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے، خدایا اس عزاداری کے صدقے میں اپنے اندر اصلاح تربیت یہاں تک کہ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و اطرته الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔